بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات أما بعد برادران الإسلام سيرة مباركة کے موضوع پر کچھ دیر مذاکرہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے. یہ بہت ہی محترم بشان مضمون ہوتا ہے اور عنوان ہے. مسلمانوں کو اس عنوان پر جمع کرنا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو ان کے سامنے لانا بڑی افادیت کا سبب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جتنا رابطہ اور تعلق امت کو ہوگا اور جن جن شعبوں میں ہوگا اس میں امت مسلمہ ترقی کرے گی، دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیاب ہوگی. سیرت جو ہے وہ سورت کے مقابلے میں بولا جانے والا لفظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو ظاہر فرمایا تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو، ایک اس کا باطنی پہلو. ایک کو خلق کہتے ہیں اور ایک کو خلق کہتے ہیں. خلق جو ہے وہ ظاہری جو اپیرینس ہے، شکل و صورت ہے، ناک نقشہ ہے، رنگ روغن ہے، وضاقتہ ہے، تراش خراش ہے، وہ خلق کہلاتی ہے. اور خلق جو ہے وہ اس باڈی کے اندر جو کچھ اندر چھپا ہوا ہے اس کو خلق کہتے ہیں. تو جو ظاہر ہے اس کا نام صورت ہوتا ہے، جو باطن ہے اس کا نام سیرت ہوتا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اندرونی حالت ہے، روحانی حالت ہے، اخلاقی حالت ہے، کردار کی حالت ہے، صفات کی حالت ہے، اس کا بیان سیرت النبی اس عنوان سے آتا ہے. اور عام طور پر سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے سورت کا بھی بیان ہوتا ہے. سیرت النبی کے جلسوں میں آپ کو سورت النبی کا بیان بھی ملے گا، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کی شکل و صورت کیسی تھی، آپ کتنے حسین و جمیل و خوبصورت تھے، آپ کے دندانے مبارک کیسے تھے، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کا کرتا اور تہبند کیسا ہوتا تھا، آپ کا امامہ کیسا ہوتا تھا، آپ کے ہاتھوں کی کیفیت کیا تھی، آپ کے پیروں کی کیفیت کیا تھی، آپ کے بالوں کی کیفیت کیا تھی، آپ کے شانے کی کیفیت کیا تھی، سینہ اور مونڈا کیسا تھا، سورت النبی کا بیان بھی ہوتا ہے. اور چونکہ اس دنیا کے اندر سورت سے ہی سیرت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے جو حالات اس وقت تھے اور آپ اس دنیا میں جب تشریف لائے تو اس وقت کے جو حالات ہوئے وہ اسی ضمن میں بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ سیرت النبی کے نام سے بیان کر لیتے ہیں، کچھ لوگ میلاد النبی کے نام سے بیان کر لیتے ہیں. پیدا ہوئے نا، تشریف لائے دنیا میں، اور محبوب کا ذکر ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے. حضور ہمارے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کیسے حالات پیش آئے، کیا کیا اثرات ظاہر ہوئے، کیسے ارحاسات ہوئے، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جو واقعات پیش آئے خرق عادت، عادت کے خلاف، ان کو معجزات کہتے ہیں، اور دعوی نبوت سے پہلے جو باتیں پیش آئیں اور دنیا میں آپ کے پیدا ہونے سے، پیدا ہونے کے وقت یا اس سے پہلے جو ایسی باتیں پیش آئیں ان کو ارحاصات کہتے ہیں. ارحاص، الف را ہا الف صاد، ارحاص. یہ اصل میں آپ کی ولادت کی عظمت کو بتاتی ہیں کہ کتنی عظیم شخصیت ہے، کتنے اہتمام سے ان کو پیدا کیا گیا، کتنا جتن ان کے ساتھ کیا گیا، کس شان و شوکت سے دنیا میں بھیجے گئے. اور یہ پھر اس سے روشنی پڑتی ہے اس کاز پر، اس مشن پر، اس مقصد پر جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. ظاہر ہے کہ بڑا اہم ترین مقصود ہے، اہم ترین غرض و غایت ہے، اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. تو جب آپ دنیا میں پیدا کیے گئے اس وقت ہی سے ایسے حالات تھے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے، اور عظیم مقصد بھی بہت عظیم ہے، کام بھی بہت عظیم ہے، یوں جوڑ ہے اس کا. اور خود اللہ پاک نے رکھا ہے وہ، کیونکہ اللہ ہی نے وہ خاص کام کیے شروع میں، اللہ رب العزت ہی نے وہ ترتیب بنائی ویسی. کیونکہ رب العالمین نے جب رحمت للعالمین کو مبعوث فرمانا طے فرمایا تو بہت پہلے سے اس کے انتظامات فرمائے، بہت پہلے سے، اور بڑا اہتمام فرمایا اس کا. پچھلے پیغمبروں کی زبانی برابر تعارف کرایا جاتا رہا، انٹروڈکشن کرایا جاتا رہا، کتابوں میں تفصیل کے ساتھ میں لکھا جاتا رہا. اتنی تفصیل، اتنی ڈیٹیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں میں ملتی ہے کہ آپ کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کی شکل و صورت، آپ کا لباس، آپ کا کھانے پینے کا انداز، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے پیدائش کی جگہ، آپ کے ہجرت کی جگہ، آپ کے قبلے کتنے ہوں گے، آپ ذو القبلتین ہوں گے، آپ ہجرت والے ہوں گے، آپ یثرب میں قیام کریں گے، اور سب کچھ تفصیل سے، اور اتنی تفصیل سے کہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کون ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، اور خلیفہ ثانی کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، وہ تک پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمیں ان کا تعارف نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نہیں پہچان سکے، اس لیے ہم ایمان لانے سے قاصر رہے، یہ عذر کسی کو نہ رہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب آئیں گے تو احادیث مبارکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی اتنی تفصیلات ہیں، اتنی تفصیلات ہیں کہ جس کی حد نہیں، اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یعنی اس کا انکار قرآن کے انکار کے برابر ہے. حدیث متواترہ ایسی حدیثوں کو کہتے ہیں کہ جو اپنی دلیل کی پاور کے اعتبار سے قرآن پاک کے ایکویل ہو جاتی ہے، قرآن کے برابر ہو جاتی ہے. حدیث متواتر کا انکار قرآن کے انکار کے برابر ہے. تو اس ایسی حدیثوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات ہیں کہ وہ ایسے اتریں گے، جنا والا وہ جب اتریں گے تو ان کی یہ کیفیت ہوگی، فلاں ہیں فلاں ہیں، جتنا خروج دجال کے وقت میں جو ان کا نزول کا بیان ہے تفصیل سے. علماء نے فرمایا وجہ اس کی ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں، پیغمبری کینسل تو نہیں ہوتی کبھی، اپنی پیغمبری چلائیں گے نہیں وہ، یعنی یہ سبھی تعلیمات نہیں چلائیں گے، تعلیمات محمدی چلائیں گے، شریعت محمدی کو نافذ کریں گے وہ، لیکن ان کی پیغمبری تو ختم نہیں ہوگی نا. تو ان کے آمد کے بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کا انکار کر بیٹھے مسلمانوں میں سے، کوئی ان کو پہچاننے سے انکار کر دے کہ میں تو نہیں پہچانتا. تو اگر ان کا انکار کر دیں گے تو پھر ایمان ہی جائے گا، چونکہ کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر کا سبب ہوتا ہے نا. لا نفرق بین احد من رسلہ، سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے. اس لیے جو لوگ پچھلے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں حضور پر ایمان نہیں لاتے، بلا شبہ کافر ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لائے وہ کافر ہیں، چاہے وہ پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پر ایمان رکھتے بھی ہوں پھر بھی کافر ہوں گے وہ. بعض لوگوں کو اس میں خلجان ہوتا ہے کہ وہ لوگ کافر کیسا، وہ کافر کیسا ہے نہیں، ان کی کافر نہیں ہونے کی کیا بات ہے، ان کے ہونے میں تعجب نہیں ہے، کافر ہوں گے. اس وجہ سے کہ ہم اگر کسی پیغمبر کا انکار کر دیں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے. किसी भी पैगंबर का इनकार अल्लाह के इनकार को मुस्तलजिम है, लाजिम आता है कि अल्लाह का भी इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह में झूठे हो जाते हैं फिर। अल्लाह पाक फरमा रहे मैंने भेजा, बंदा कह रहा मैं नहीं मानता, तो किसका इनकार कर रहा हूं। इसलिए किसी पैगंबर का इनकार नहीं कर सकते। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तफसीलात इसीलिए समझाई गई कि उम्मत किसी का कभी इनकार करने के पोजीशन में ना हो, कोई फर्द। ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले से इतने एहतमाम फरमाए गए और इतना तारुफ कराया गया कि जब आपका तारुफ इस दुनिया में हो जाए तो फिर किसी नौ इंसान बशर को, किसी इंसान को या किसी जिन को मुखालिफत का मौका न रहे। हदीसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आने का मकसद ही ये बताया गया है कुरान पाक में कि वो हुजूर का तारुफ कराने आए थे, उनका काज था वो। وَإِذْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کروں۔ چونکہ تورات ہی کے مسائل کو عیسیٰ علیہ السلام نافذ کیے، زیادہ تر بہت کم مسائل کے اندر انہوں نے الگ مسئلے بتائے، کیونکہ انجیل کے اندر احکام نہیں تھے زیادہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور میں بھی احکام نہیں تھے زیادہ، یہ بتایا جاتا ہے، تورات میں احکام تھے زیادہ، تو تصدیق کرنا بھی ضروری تھا اس کی، چونکہ پیغمبر کی بھی تصدیق ضروری ہوتی ہے، پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کی بھی تصدیق ضروری ہوتی ہے۔ تو مصدق لما بین یدی من التوراۃ، ایک تو تورات کی تصدیق کرنے کے لیے میں آیا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، تحریف ہونے سے پہلے کی بات ہے، تحریف نہیں ہوئی تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کاز میں سے ہے یہ، ان کے فرائض منصبی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا تھا۔ پیغمبروں کو ایسے انداز میں بیان کرنا کہ ایک چھوٹا ایک بڑا دکھے، وہ حدیث میں منع کیا گیا ہے، مگر پیغمبروں میں فضیلت بھی ہے ایک دوسرے پر۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، پیغمبروں کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اتنی فضیلت ہے کہ دوسرے پیغمبروں کے ساتھ میں تقابل بھی نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں انہوں کیسے ہیں؟ ایک دو سال کے بچے کو رستم پہلوان کے سامنے تقابل کرنے کا، تقابل کی چیز نہیں ہوتی، ہو دو پہلوانوں کا تقابل ہوتا ہے۔ پیغمبر سب اپنی جگہ پر پیغمبر ہیں اور سب کامل اکمل ہیں، لیکن ان میں فضیلت ہے، درجات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو فضیلت عطا فرمائی وہ بالکل الگ ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، مقصد صرف یہ تھا کہ پوری دنیا میں حضور کا تعارف ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو جائے۔ کیوں اتنا جتن ہے، کیوں اتنا اہتمام ہے؟ جس پیغام کو لے کر، جس زندگی کو لے کر، جس وحی الہی کو لے کر، جس کاز کو دے کر آپ بھیجے جائیں گے، اس کی عظمت سامنے لانا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی چیز مقبول نہیں ہونے والی ہے، کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قبول نہیں کی جائے گی، نہ عقیدوں میں، نہ عبادتوں میں، نہ معاملات میں، نہ اخلاق میں، نہ معاشرت میں، نہ تہذیب میں، نہ کلچر میں، نہ طرز زندگی میں، کسی چیز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی بھی بات ہوگی تو وہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں، گاربیج، بلا کسی شک کے گاربیج، بغیر کسی ڈاؤٹ کے گاربیج میں ڈال دینا۔ یہ عظمت ظاہر کرنا ہے، ارحاسات میں یہ ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تعارف کراتے رہے، سلیمان علیہ السلام تعارف کراتے رہے، جن کے منادی فوج سلیمان ہے نا، جس کے مبشر ابراہیم، عیسیٰ مریم، وہاں سے فضیل، اور کتاب کے اندر تفصیل، تورات میں تفصیلات، اتنی تفصیل کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تک اتنی تفصیل تھی کہ بیت المقدس کے فتح ہونے کے موقع پر جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے اندر سے یہ کہا قلعے کے اندر سے کہ تمہارے امیر المومنین کو دکھاؤ، उस वक्त जो है हजरत अबू उबैदा वहां के अमीर थे फौज के, उन्होंने हजरत अबू उबैदा को आगे किया कि ये हमारे अमीर है। तो अंदर से उन लोगों ने झांक के कहा कि ये तुम्हारा अमीर नहीं होता, सिर्फ झांक के देख के कहा कि ये तुम्हारा अमीर नहीं होता। फिर हजरत उमर को लिखा गया मदीने मुनव्वरा। मदीने मुनव्वरा को अब जब तहरीर बह गई तो उमर खुद तशरीफ लाए बैतुल मुकद्दस। तो हजरत उमर जब तशरीफ लाए, कहला भेजा गया कि हमारे अमीर आए हैं देखो, तो अंदर से किले के सुराखों में से और उसकी दीवारों में से झांक के उन लोगों ने चाबियां अंदर से बाहर फेंक दी किले की बैतुल मुकद्दस की, ये ले लो ये तुम्हारा अमीर है। तो इन लोगों ने पूछा कि भाई जब हमने हमारा फौज का जो अमीर था उसको भेजा तो तुमने इनकार किया, और इनको जब पेश किया तो तुम लोगों ने इकरार किया, ये क्या बात है। तो कहा कि हमारी किताबों में जो हुलिया लिखा हुआ है, जो हालत लिखी हुई है, वो इन आदमियों की, इस साहब की है, ये अमीर उल-मोमिनीन है तुम्हारा। और हमें यह भी बता दिया गया कि इससे लड़ने की हिमाकत मत करना, हमें यह बता दिया गया कि इससे लड़ने की हिमाकत मत करना, इस वजह से कोई चारा नहीं है, इसलिए हमने आपको बैतुल मुकद्दस की चाबियां दे दी। इतना लिखा हुआ था हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में, हजरत उमर फारूक के बारे में तक इतना लिखा था, तो अंदाजा कीजिए कि हुजूर के बारे में कितना नहीं लिखा हुआ था। जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबको पता है कि कैसे पूरे आसमान और जमीन के दरमियान में रोशनी फैल गई, कैसे बैतुल्लाह के ऊपर से एक नूर आसमानों तक उठता हुआ चला गया, एक सुतून नूर का, और कैसे सितारे जो है वो जमीन के इतने करीब हो गए कि लगता था कि जमीन पर गिर पड़ेंगे, आसमान झुक गया ऐसा लग रहा था, और सितारे करीब हो गए थे बिल्कुल, सब हदीसों में है और बिल्कुल मुस्तनद है, असाबे सीर ने वो सनद सही सनदों के साथ में इसको जिक्र फरमाया है, इरहासात कहते हैं। बल्कि उलमा ने यह लिखा है कि असहाब फील का, अबरहा का जो किस्सा है वो भी हुजूर के इरहासात में से, यानी हुजूर की बरकत से बतौर मौजजे के पेश आया ऐसा वाकया है, क्योंकि आपके पैदा होने से 50 दिन पहले का यह किस्सा है, सिर्फ दो महीने भी नहीं। अबरहा का लश्कर जो तबाह हुआ था उसके 50 दिन के बाद आप पैदा हो गए, तो आप चूंकि मौजूद थे अम्मी जान के पेट में, उसके इरहासात में से ये अबरहा के लश्कर का तबाह होना है, उसको भी इरहासात में शुमार करते हैं। जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बड़े अजीब हाल हुए। किसरा का जो महल था वह सबसे बड़ा महल पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर, पूरी दुनिया जिसका मुकाबला नहीं कर सकती किसरा, उसके जो उसके महल के शाही कंगूरे होते हैं, पिल्लर्स ऊपर के टाइप के जो ऊपर के हिस्से के जो होते, वो 11 गिर गए एकदम, और बगैर किसी सबब के, इंतहाई मजबूत, बोसीदा हो गए थे, पुराने हो गए थे, गिरने वाले थे, बारिश हो गई, हवा चली, वैसा नहीं हुआ। इधर आपकी विलादत बासआदत हुई और उधर वो कंगूरे गिर गए। आतिशकदे, मजूसियों का जो आतिशकदा था, हजार साल से उन्होंने इबादत करते हुए, आग की पूजा करते हुए उसको जला रखा था, 1000 साल से उसको बुझने नहीं दिया था, क्योंकि वो उनका माबूद थी, वो माबूद को कैसे सोने देंगे, कैसे बुझने देंगे, तो उसको उन्होंने जलाया हुआ था 1000 साल से। आप इधर पैदा हुए, दम से बुझ गई, एकदम बुझ गई। इरहासात हैं ये बताने के लिए कि आलमी पैमाने पर बड़ा तगय्युर होने वाला है। एक ऐसी शख्सियत का जहूर हुआ है जिसको सारे आलम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने असरअंदाज फरमाया है, करने वाले अल्लाह ही हैं, लेकिन इस शख्सियत के साथ में उसका ताल्लुक है, ये वो शख्सियत है, ये वो जात मुबारक है कि अब शिर्क और बुत परस्ती खत्म होने वाली है, और तानाशाही और जना वाला बड़ापन और फिरौनियत ये खत्म होने वाली है, किसरवियत और कैसरियत ये खत्म होने वाली है, ये नहीं चलने वाली है। उधर उसके कंगन गिर गए, इधर इनका आतिशकदा बुझ गया, और इधर जनाब वाला यहूदियों के अंदर वावेला मच गया कि वो नबी तो पैदा हो गया, क्योंकि जो टाइम जो वक्त जो हालात बताए गए थे वो आज के दिन हो गए। दूसरे दिन सुबह में यहूदी उलमा ने पुकारना शुरू किया कि वो नबी तो पैदा हो गए, इतनी डिटेल थी कि कब पैदा होंगे, कैसे, यानी पैदा होने के वक्त में क्या हालात होंगे दुनिया के, वो तक उनको पता था। जिस रात आप पैदा हुए फजर के करीब में, उसके सुबह में यहूदी उलमा ने पुकारना शुरू कर दिया, हो गए, पता नहीं किसके घर में हो गए, راہبوں نے اعلان کر دیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے راہب زمانے کے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ نبی تو پیدا ہو گئے. عجیب و غریب حالات پیش آئے ہیں، تاکہ ساری انسانیت کو ان واقعات کے ذریعے سے اس کی رہبری مل جائے. وہ پیغمبر ایسے ہیں، ایسی شان والے ہیں، اتنی عظمتوں والے ہیں، اتنی رفعتوں والے ہیں، اتنی بلندی والے ہیں، کائنات کے سب سے افضل ترین مخلوق ہیں. نہ عرش ان کے سامنے کچھ، نہ کرسی ان کے سامنے کچھ، نہ لوح و قلم ان کے سامنے کچھ، نہ آسمان و زمین ان کے سامنے کچھ، نہ ملائک اور جنات ان کے سامنے کچھ، نہ جبرائیل و میکائیل کی ان کے سامنے کوئی حیثیت. ویسی شخصیت ہے، انا سید ولد آدم. حضور نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں. ولا فخر، فخر کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، تعارف کرانے کے لیے بول رہا ہوں کہ میرا تعارف ہی تو ہو جائے. بھائی ایک آدمی انجینئر ہے تو بولتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، نہیں تو لوگ علاج کیسے کرائیں گے؟ وہ تعریف میں نہیں آئے گا، وہ تعارف میں آتا ہے. یہاں پہ اگر توازو عاجزی کریں گے تو علاج تو ہو گیا. پھر لوگ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر نے نہیں، نہیں میں کچھ نہیں آتا، میں تو بھی ایسی عدد میں ہوں، میں کچھ نہیں کرتا، کوئی بھی دوا نہیں لے گا آپ سے. تعارف کے موقع پر تو اپنی چیز بولنا پڑتا ہے. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھائی مجھے فائنانس کا ذمہ دار بنا دو، میں جانتا بھی ہوں اس فن کو اور امانت دار بھی ہوں، اس میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں. صاف صاف بتا دیا انہوں نے تعارف کے طور پر کہ یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے. ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. تاکہ 14ویں صدی کے اندر یا 15ویں صدی کے اندر جب ٹیکنالوجی کی، سائنس کی ترقیات ہو جائیں تو لوگوں کو یہ خلجان نہ رہے کہ اس زمانے کا کیا پتہ، یہ زمانے کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس وقت آپ کو کیا پتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آخرین تک جتنے علوم ہیں وہ مجھے ہیں، اور پہلے مجھ سے جو لوگ آئے ان کا جو علم تھا وہ میرے پاس ہے، پورے اولین اور آخرین کا علم میرے پاس ہے. اوتی تو علم الاولین والآخرین. کسی چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تھا. ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں. جتنے خزانے زمین میں سے اب نکل رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چابی سے ہی نکل رہے ہیں، یہ سرکار کی دی ہوئی چابی ہے. چاہے پٹرول نکلے اچنا والا، یہ چاہے ٹیکنالوجی نکلے یا کچھ بھی نکل رہی ہو دنیا بھر میں، جتنی تحقیقات، جتنی ریسرچ اور جتنے چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اسی مفتاح کا نتیجہ ہے. ورنہ وہ چابی نہ دی جاتی تو یہ چیزیں کھلتی بھی نہیں. اب بولیں گے یہ مسلمانوں سے نہیں ہوا، نہیں مسلمانوں سے چھوا سویا. چابی تو مسلمانوں دی ہے، ہر فن کی چابی مسلمان نے لگائی ہے. سائنس کی چابی ہو، سرجری کی چابی ہو، طب کی چابی ہو، علم نجوم کی، علم حیات کی چابی ہو، اور جتنی ایجادات ہیں ان سب کی آپ کو بنیاد جو ہے نا، آپ کو مسلمان کے ہاتھ میں ملیں گی چابی اس کی. سارے علماء مسلم تھے وہ جنہوں نے اس کی چابیاں لگائی. اور پھر اس کے بعد کا بھی جو سلسلہ ہے وہ حضور کی امت میں ہی ہے. اس وقت ہم لوگ اپنی سہولت فہم کے واسطے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ فلاں ہیں. حضور کی دنیا میں آنے کے بعد میں کوئی دوسرا رہتا ہی نہیں، کہاں کا عیسائی کہاں کا یہودی، سب حضور کی امت ہے. ماننے والی امت الگ ہے، نہیں ماننے والی امت الگ ہے، ہے تو پوری امت حضور کی. فرما بردار امت، نافرمان امت. وہ تو کینسل ہو گئی، یہودیت تو کینسل ہو کے زمانہ ہو گیا، عیسائیت تو کینسل ہو کے زمانہ ہو گیا. اب امریکہ کا 200 سال پہلے کا قانون، 400 سال پہلے کا قانون جو ہے وہ لے کے بیٹھے تو ہے اس کا کچھ اعتبار کہ ہم 400 سال پہلے کے قانون کے حامل ہیں؟ ہم لوگ بولے تو چلتا، کان پکڑ کے نکال دیتے. کینسل ہو کے زمانہ ہو گیا، اب حضوری کی امت ہے اور کوئی امت نہیں ہے. یہ امت اجابت ہے، وہ امت دعوت ہے. اس نے قبول کر لیا یا مسلمان ہو گئے، اس نے قبول نہیں کیا. اگر ان کے ذریعے سے کچھ تحقیقات سامنے آئیں، کچھ ریسرچ سامنے آیا، کچھ ایجادات سامنے آئیں، تو وہ حضور ہی کی چابی کا حصہ ہے وہ. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، ان کے ملفوظات میں ہے کہ مادیت کی ترقی کے لیے یہود و نصارہ کو استعمال کیا جائے گا تاکہ مسلمان کی دنیا خراب نہ ہو، وہ اپنے آخرت کے کاموں میں لگا رہ سکے. حضرت عمر کا ملفوظ ہے یہ. تم فائدہ اٹھا لو، آخرت کی تیاری کرو، تم وہاں جھکماری میں کہاں رہتے؟ وہ جہنم کے کندن ہیں، ان کو لگنے دو یہاں پہ، ان کو کیسے بھی آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے کا ہے، تو یہاں بیچاروں کو محنت کر لیں دو. تو خدمت کے طور پر ہے اور کچھ بھی نہیں، سروس کے طور پر. اور یہ حقیقتیں ہیں، یہ خوش فہمی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، خوش ہو جانے کے واسطے ہم بول رہے ہیں، بات ایسی ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں. صبت علیکم الدنیا، دنیا تم پر انڈیل دی جائے گی. اور یہ دنیا کی نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہیں. قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. دنیا میں جتنی حلال چیزیں ہوں گی وہ بنائی گئی ایمان والوں کے لیے ہی ہیں، اور بے ایمانوں کو ایمان استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، موقع دیا گیا ہے. اور آخرت میں صرف ایمان والے ہی نعمتوں کو استعمال کر سکیں گے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ استعمال نہیں کر سکے گا. اور عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ جس کے لیے بنائی جاتی ہے چیز، اس کے استعمال میں دنیا کے اندر کم آتی ہے چیز، دوسرے ہواری موالی زیادہ استعمال کر لیتے ہیں. ہم نے تو ہمارے انڈیا میں یہی دیکھا ہے، ہمارے پاس شادیوں میں ولیموں میں دولہا کتنا کھاتا ہے، دعوت ہو رہی 1200 آدمیوں کی، 1500 آدمیوں کی، 1800، 2000 آدمیوں کی، 5000 آدمیوں کی، اور 10-10 ایٹم ہیں کھانے کے، روٹی کے، گوشت کے، مرغ کے، چکن کے، فش کے، اس کے اس کی، دولہا کھاتے پڑتا ہے. وہ اپنی پنچایت میں انہیں اس کو کھانے پینے میں کہا ہے مسئلہ، سارے مزے اڑا رہے ہیں دوست احباب ادھر کے ادھر کے، پکانے والے، خدمت کرنے والے، پورے خاندان والے، ساری دعوت سجائی گئی دولہے کے لیے، مزہ اڑا رہے ہیں دوسرے لوگ. تو یہ دنیا کا بھی نظام ایسے ہی ہے، مزے اڑا رہے ہیں وہ لوگ. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل، چھوڑو ذرا کھا لینے دو، انجوائے کر لینے دو، اور لمبی لمبی آرزوؤں میں پڑے رہنے دو. فسوف یعلمون، عن قریب معلوم ہو جائے گا. یہ کیا تھا؟ وہ کس مشغولیت کے اندر یہ لوگ تھے؟ اس کا انجام سامنے آ جانے والا ہے. چھوڑیے ان کو، اس کے پیچھے مت پڑیے، اس کو اہمیت مت دیجیے، سیریس مت لیجیے، اور دل چھوٹا مت کیجیے. ارے ان کو مل گیا، ہمارے کو نہیں ملا. بنایا تو تمہارے واسطے ہی گیا ہے، لیکن تم اپنا کام کرو. تم امتحان کے واسطے ہو یہاں پر، امتحان والا آدمی اپنی فکر میں ہوتا ہے، کھانے پینے کے چکر میں تھوڑی ہوتا ہے. جس دن ایگزام دے رہا ہوتا ہے آدمی، اس دن اس کا کیسا ناشتہ ہوتا ہے، اس دن اس کا کیسا کھانا ہوتا ہے ایگزام سے پہلے کا، وہ کتنا جو ہے نا انجوائے کرتا ہے اس دن. وہ تو ایک ٹینشن میں ہوتا ہے. ایمان والا اس دنیا میں ٹینشن میں آخرت کی، حالانکہ اسی کے لیے بنتی ہے چیز، لیکن نہیں، تم اپنے کام میں رہو. تو یہ حق تعالی شانہ نے میرے دوستوں بھائیوں دیکھیے کیسا عجیب انتظام فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا، اور آپ کی صفات کیسی بنائی. اوتی تو علم الاولین والآخرین، لواء الحمد بیدی، لواء الحمد بیدی، آدم وما سواہ تحت لوائی، حمد کا جھنڈا کل قیامت میں میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور ان کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں. ولا فخرا، کہنے کا میں بڑے پن کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں، فراڈ میں نہیں بول رہا ہوں، تعارف میں بول رہا ہوں کہ تمہیں پتا چلے کہ مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے، تم کس کی امتی ہو. تمہیں پتا چلے کہ جب مجھے بھیجا گیا اتنے اہتمام سے، اتنی عظمت کے ساتھ، اتنی کوالٹی کے ساتھ میں، تو پھر مجھے جو چیز دے کے بھیجی گئی اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اللہ کے پاس وہ ضروری ہے، مسٹ ہے. چونکہ یہ کنفیوژن کی دنیا ہے، یہاں تم کو وہ چیز غیر ضروری دکھائی جائے گی، غیر اہم بتائی جائے گی، ज्यादा रिस्पांस लोगों में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये मत समझ लेना कि वो हकीकत है, धोखा मत खाना। बचपन, बचपन से आपका मिजाज, जवानी में आपका मिजाज, बेहतर से पहले आपका मिजाज, आपकी सिफात ऐसी अजीब और गरीब अल्लाह ने बनाई जिसकी कोई हद नहीं। शुरू से इंसाफ मिजाज के अंदर, पैदाइश से इंसाफ, और आपका वजूद बावजूद इंतहाई बरकत वाला, रहमत वाला। बीबी हलीमा आई आपके पास, उस दिन उनको बच्चा नहीं मिला, गांव से बच्चे ले जाया करती थी दूध पिलाने के वास्ते, उनकी उज्जत मिल जाती थी, वहां का रिवाज था ये। पता चला कि अब्दुल वहां जो है अब्दुल्ला के घर में यतीम बच्चा है, अब्दुल्ला का तो इंतकाल हो गया है, यतीम के पास से क्या उजरत मिलेगी। सोचा चलो जाके, खाली जाने से तो बेहतर है कि किसी को ले जाएं। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो रिवायतों में आता है कि हुजूर ने उनको देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कुराने से हजरत बीबी हलीमा के दिल के अंदर एक मोहब्बत आ गई, कहने की ये अजीब बच्चा है, एकदम नौ मौलूद बच्चा है और मुझे देख के हंस रहा है। इन्हें मेरे दिल के अंदर मोहब्बत आ गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि इसको तो ले जाएंगे चाहे एक पैसा न मिले, क्योंकि इससे तसल्ली हो रही है बहुत और दिल को खुशी हो रही है। दिल की खुशी से बड़ी क्या चीज है, तसल्ली से बड़ी क्या चीज है। काहे के लिए दौलत, काहे के लिए पैसा, राहत के लिए, और इससे तो राहत है, तो मेरे आंखों की ठंडक है। अब सबको ही पता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने ले लिया तो फिर क्या हुआ। जिस सवारी पर सवार हुए ले जाने के लिए हलीमा और उनके शौहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में, तो दाई हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके वो पीछे बैठ गई और उनके शौहर आगे बैठ गए सवारी पे। किताबों में लिखा है कि सवारी ने हलने का नाम नहीं लिया, हिली नहीं वो, कितना उसको भड़काया, बहकाया, मारा, वो जाने का नाम ही नहीं लेती। समझ गए वो लोग कि कुछ चक्कर है ये। उन्होंने अपने बीवी से कहा कि तुम बच्चे को लेकर आगे बैठ जाओ, मैं पीछे से जानवर चलाता हूं, मतलब मैं पीछे बैठ के फिर जानवर को हंका लेता हूं। जैसे ही सरकार को गोद में लेके बैठ गए और पीछे वो बैठ गए उनके अब्बा रजाई अब्बा, बस बैठना ही था कि सवारी चलना शुरू हो गई, उसको बढ़ाना भी नहीं पड़ा। सब लोग ताजुब में, माँ बाप ताजुब में, माँ बाप समझा रजाई माँ बाप, दूध पिलाने वाले माँ बाप परेशान, ये क्या है। पहले दिन से अल्लाह ने बता दिया कि ये बच्चा पीछे होने वालों, पीछे बैठने वालों में से नहीं होता है, ये मुक्तदी नहीं है, ये मुक्तदा है, ये ताबे नहीं है, ये मतबू है, ये पूरी इंसानियत की कियादत के लिए है, उसको पीछे बिठाएंगे हम, उसको पीट करना सही थोड़ा ही है, वो सामने होगा, पहले बच्चा फिर अम्मा फिर बाबा, क्योंकि जब बैठेंगी गोद में लेके तो सामने तो बच्चा ही होगा। अब सवारी को देखिए, वो ऐसी तेज तर्रार जा रही है कि सारे काफिले वाले बोल रहे हैं हलीमा आ रही, ये वही सवारी है जिस आ रही थी साथ में, आते आते तो हम तंग हो गए थे, तेरा इंतजार करते करते, तेरे वास्ते सुलो करते करते अपनी सवारियों को, तेरे वास्ते जगह जगह ठहरते ठहरते कहीं ठहर रहे हैं, अरे भाई उसका उसकी सवारी बहुत कमजोर है, पीछे नहीं आ सक रही, ठहर जाओ थोड़ी देर ठहर गए, अरे भाई ज्यादा मत भगाओ जानवरों को, वो पीछे रह जाएगा काफिले में, वो बेचारे के साथ हादसा पेश आ जाएगा। आते हुए तंग हो गए थे उनसे, उनकी सवारी से, दुबली पतली थी, खाना पीना उसको था नहीं। अब ये सूरत हाल है कि कोई सवारी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, सब कह रहे हैं कि हलीमा ये वही सवारी, कह लेंगे हाँ ये वही सवारी, कह लेंगे इसको क्या हुआ, कह लेंगे मुझे जो बच्चा मिला है उसकी शान ही बड़ी अजीब है, मुझे जो बच्चा मिला है उसकी शान ही बड़ी अजीब है। घर लेके गए, इनके पास की बकरियां जो थी ना वो उनको दूध कम होता था, अब सारे इनके दूध थनों से भर गए, थन जो है ना दूध से भर गए, दूध ज्यादा ज्यादा आ रहा है, किसी को कमी नहीं है, सब आसुदा है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, कैसी बरकत वाली जात, कैसी बरकत वाली शख्सियत, कैसी करामत वाली शख्सियत। ये इसलिए मुजाकरा किया जाता है कि हमें अंदाजा हो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम है, किस शान के हैं आप, ताकि हम जो उनके उम्मती हैं हमारे अंदर वो एहसास हो। और ये वाकयात फर्जी नहीं है, सब मुस्तनद है। सब लोग महल्ले वाले बोल रहे हैं कि हलीमा तेरी बकरियां कहां जाती हैं, कहने के मेरी बकरियां वहीं चलती हैं जहां तुम्हारी बकरियां चलती हैं। सारे महल्ले वाले अपने चराने वालों को मारते थे कि तुम अपनी बकरियों को वहां के लेके क्यों नहीं जाती जहां पर हलीमा की बकरियां चलती हैं, देखो उनके कैसे जानवर मोटे ताजा हो गए हैं और कैसे उनके अंदर दूध भर के आ गया है, आप पूरा खानदान आराम से पी रहा है खा रहा है मस्त हैं वो लोग हंसी खुशी उनके पास तो रौनक हो गई है बिल्कुल और तुम्हारी जैसे के वैसे हैं। कहेंगे हम क्या करें, जानवर तो एक ही जगह चरते हैं, बरकतों का जहूर हो गए, यतीम को उठाने की बरकतें सामने आ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी यतीमी की हालत में है, कोई फुरसाने हाल नहीं है। इन इस्लाम बदा गरीबन व सयऊदु गरीबा, इस्लाम जो है ना वो नामानुस हालत में शुरू हुआ, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, कोई तवज्जो नहीं देता था, कोई केयर नहीं करता था, और फिर वही कैफियत में आ जाएगा व सयऊदु गरीबा, फिर अजनबी हो जाएगा, फिर नामानुस हो जाएगा, फिर लोग लाइक नहीं करेंगे। अगर इस्लाम को पसंद भी करेंगे तो इस्लाम को गैर मुसलमाना तरीके पे पसंद करेंगे, इस्लाम को अपने चौकट्ठे में बिठाएंगे, अपने को इस्लाम के चौकट्ठे में नहीं बिठाएंगे। हज़रत यूसुफ सर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सुना कि इस जमाने की सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि अपना फ्रेम इंसानों ने बनाया हुआ है उसमें इस्लाम को बिठाना चाहते हैं। गिलास का जो फ्रेम है गिलास को काट के अपने फ्रेम में बिठाना चाह रहे हैं, जैसा गिलास है उसके मुताबिक फ्रेम बनाना नहीं चाह रहे अपनी जिंदगी का, हमारे पास आके वो जो है फिट हो जाए, हम जो कर रहे हैं उसको इस्लाम की सनद दो, उस पर इस्लाम का ठप्पा लगाओ, उसको इस्लाम के मुआफिक बोलो। हत्ता कि जो मजहबी नहीं है वो तो मजहबी नहीं है, जो मजहबी है उसको भी पाबंद है, बोला तो तेरी इमामत रहती नहीं तो नहीं रहती, बोला तो तू यहां टिक सकता नहीं तो नहीं टिक सकता, ऐसे मसाइल चल रहे हैं, वल्लाह आलम कहां कैसे कैसे हालात हैं, अजीब गरीब सूरत हाल है। इस्लाम नामानुस हालत में शुरू हुआ और नामानुसी की हालत में पहुंच जाएगा। वसा यऊदु गरीबा फतूबा लिल गुरबा, ऐसे नामानुस आदमियों के लिए जो इस्लाम की वजह से लोगों में नामानुस से दूर दूर से हो गए हों उनके लिए खुशखबरी है, जिस वक्त सारी दुनिया की तरफ से डिसवैल्यू किया जा रहा हो और डिग्रेड किया जा रहा हो और हौसले पस्त किए जा रहे हो, उस वक्त हुजूर का जुमला देखिए, सारी दुनिया पस्त हो सकता मैं तुझे अप्रिशिएट करता हूं, मेरी तरफ से शाबाशी है, हौसला मत खोना, हिम्मत मत हारना, फतूबा लिल गुरबा, तूबा के माने खुशखबरी के भी हैं, और सबको पता है कि तूबा जन्नत का सबसे आला तरीन दरख्त है, जिसके साये के नीचे 100 साल तक भी जानवर भागेगा तो उसका साया खत्म नहीं होगा, 100 साल तक घोड़ा दौड़ाएंगे तो उसके साये की उसका फैलाव जो है उस दरख्त का वो खत्म नहीं होने वाला है। और ऐसा नहीं है ये जंगल में होते जिसका कोई फल वल नहीं है, ऐसा थोड़ी है, एक ऐसी दरख्त ऐसा नहीं है, तो फलों से मामूर दरख्त है, फिर उसके नीचे की जो हवा, उसके नीचे की जो लज्जत, उसकी जो खुशबू और उसकी फड़फड़ाहट से जो नगमे निकलते हैं वो खुद मौसीकी है, उसके पत्तों का बजना जो है ना वो मौसीकी है, फिर फल उसके अंदर, फतूबा लिल गुरबा, आला तरीन जन्नत का मतलब, जन्नत के आला दर्जे किसके लिए, उन नामानुस लोगों के लिए हैं जो दीन की खातिर लोगों में नामानुस से हो गए हों, इस्लाम को मजबूत पकड़ने की वजह से लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, ये कंजर्वेटिव लोग हैं, खदामत पसंद हैं, इनको अमेरिका का नहीं पता क्या है, इनको दुनिया कहां से आ गई नहीं मालूम है, ये अभी वहीं 1400 साल पीछे जाना चाह रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी से वाकिफ ही नहीं है, साइंस का जमाना आ गया इनको पता ही नहीं है कुछ, ये अपने दाढ़ी झुब्बे में ही है, कैसी कैसी बातें करते लोग, जितना बदतमीज है उतनी बात है, जो इस टाइप की जितनी ज्यादा बात करता है वह उस टाइप का उतना ज्यादा बदतमीज है। हुजूर ने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरी है ऐसे गरीबों के लिए, ऐसे नामानुस लोगों के, गरीब से मुराद यहां पे अमीर के मुकाबले में गरीब नहीं, अरबी का गरीब है ये, अरबी में गरीब अलग चीज है, उर्दू में गरीब अलग चीज है, ये अरबी का गरीब है, अजनबी नामानुस, फिर ये गरीब गरीब अलग है, एक हदीस भी एक गरीब होती है, लोगों को हदीस सही मालूम ज़ईफ मालूम गरीब नहीं मालूम, इमाम तिर्मिजी के पास है ना हदीस की गराबत की तफसील, बहुत तफसील से वो बयान करते हैं। الذین یصلحون ما افسد الناس، یہ بھی بتا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غربا سے کون مراد ہے. غربا سے مراد وہ ہیں کہ جو لوگوں نے فساد مچایا ہوا ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تبلیغ والوں کو یہ حدیث نہیں معلوم، نہیں تو یہی پڑھتے تھے نہیں کم وقت، کیونکہ یہ تبلیغ والوں پہ فٹ ہوتی ہے بہت ہی. ویسے تو سب پہ فٹ ہوتی ہے، سب علماء پہ سب پہ، تبلیغ والوں پہ بہت زیادہ فٹ ہوتی ہے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسِ، ان غربا کے لیے خوشخبری ہے جو کہ اصلاح میں لگے رہتے ہیں اس کی جس کو لوگوں نے فاسد کیا ہوا ہے، خرابی پھیلائی ہوئی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور آپ نے اپنے یتیمی کے وقت میں جو برکات اللہ پاک نے آپ سے ظاہر فرمائی وہ کتنی عجیب و غریب تھی. انصاف مزاج میں کیسا تھا؟ انصاف مزاج میں ایسا تھا کہ آپ نے ہمیشہ اپنی امی کے دائیں طرف کا دودھ پیا ہے، بائیں طرف کا کبھی نہیں پیا. چونکہ عام طور پر دودھ پلانے والی عورتیں وہی ہوتی تھیں جن کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی ہوتا تھا، تو رضائی بھائی بھی حضور کے موجود تھے. اور دودھ پینے والے کو کیا معلوم ہوتا نہیں، مگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں، فطرت میں یہ بات تھی انصاف، کیونکہ ایک طرف کا میں نے پی لیا، ایک طرف کا میرا بھائی پیے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ دائی حلیمہ نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ بچہ آسودہ ہو جائے اور دونوں طرف سے دودھ پی لے، مگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف کا دودھ پیا ہی نہیں. اور اس میں اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسودہ ہو جاتے تھے اور ان کے رضائی بھائی بھی پیٹ بھر جاتا تھا ان کا بھی، کبھی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی. اللہ پاک کی شان ہے. ان کو ارحاصات بولتے ہیں، ایسے واقعات کو ارحاصات، معجزات کی قسم جو آپ کے بڑے ہونے سے پہلے اللہ پاک نے ظاہر فرمائے اس دنیا میں. ایسے بے شمار واقعات ہیں. اب ان بے شمار واقعات سے اندازہ لگائیے کہ جس ذات گرامی کے ساتھ ایسی خصوصی 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 معاملات غیب سے آسمانی نظام کے تحت میں اللہ پاک کی طرف سے ہو رہے تھے، اس کی جو تربیت کا انداز تھا وہ کیسا تھا، اور وہ ذات مبارک کیسی اللہ پاک کے نزدیک محمود اور جناب والا متبرک اور مقام رفیع والی اور شان محمود والی تھی. اسی وجہ سے مقام محمود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. ایک ہی کرسی کل قیامت میں اللہ رب العزت کے بازو خاص تعلق کو ظاہر کرنے کی، اس کرسی کا نام ہے مقام محمود، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے اور کوئی نہیں بیٹھیں گا. اب اصل مقام محمود ان الذی وعدتہ، مقام محمود پر آپ کو جو فائز کیا جائے گا وہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی کے لیے پوری ارض و سما میں، پوری کائنات میں، اولین اور آخرین میں. حالانکہ بابا آدم بھی وہاں، بابا نوح بھی وہاں، بابا ابراہیم بھی وہاں، یہ سب حضور کے آبا میں سے آتے ہیں، آبا و اجداد میں شمار ہوتے ہیں. فضیلت الگ چیز ہے، ابوت و بنوت الگ چیز ہوتی ہے. اور ویسے دیکھا جائے تو مادی اعتبار سے ابوت و بنوت کا یہ تعلق ہے، لیکن روحانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اب ہیں، چونکہ فیضان نبوت سے ان لوگوں کو نبوت ملی. تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کنت نبیین و آدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت بنایا جا چکے ہوں جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو آپ کی نبوت اصلی اور ذاتی ہے، دوسروں کی نبوت ذلی اور فیضی ہے. اس معاملے میں ابوت کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انسانوں کی ابوت کا ہی نہیں ہے. سب کو ہی پتا ہے کہ پوری کائنات کی ابوت کا منصب ہے آپ کے پاس، کیونکہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا. ان اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، اے جابر، حضور نے حضرت جابر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی ہے، اے جابر، تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا ہے. تو سارے انبیاء کو بھی جو کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے حضور سے پہلے آئے اور حضور ان کے بعد میں آئے، لیکن فیضان نبوت اور نبوت کا فیض اور انوارات کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنیر ہیں، ان سے روشنی لیے ہوئے ہیں. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے آپ کو اپنے نام کے ساتھ میں جوڑا. آدم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی برکت سے اور حضور کا واسطہ دے کر دعا کرنے کی برکت سے معاف فرما دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے جب واقعہ وہ ہو گیا جنت کے درخت کے قریب جانے کا, اس کو کھا لینے کا, اللہ پاک نے اتار دیا اور دعا بھی سکھلا دی, ربنا ظلمنا انفسنا, دعا بھی کی اور توبہ بھی قبول ہو گئی, فتاب علی, توبہ قبول ہو گئی تھی, لیکن ان کی فیلنگ ختم نہیں ہو رہی تھی. ہوتا نا ایک گلٹی فیل جو ہوتا ہے, کیا ہو گیا, یہ نہیں ہونا تھا, یہ کیا ہو گیا, نہیں ہونا تھا, یہ کیا ہو گیا. برس ہا برس روتے رہے آدم علیہ السلام, اتنا روئے جس کی کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا, لیکن اب کیا ہے, ایسا کیسا ہو گیا, ایسا کیسا ہو گیا. جو محبت والا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیسی گلٹی وہ فیل کر رہے تھے. آخر میں بہت زیادہ بےتاب ہو کے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ آپ محمد کے واسطے سے مجھے معاف کر دیجیے, صاف کر دیجیے معاملہ. میں محمد کون ہے, آپ ان کو کیسے جانتے ہیں, اللہ نے پوچھا. فرمایا کہ جب میں میرے جسم میں آپ نے روح ڈالی پہلی مرتبہ اور میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے پیشانی پہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. میں سمجھ گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب یہ ذات ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی اور دوسری ہوتی تو اس کا نام ہوتا وہاں پہ, میں بھی ہوتا تو میرا نام ہوتا, نہیں میرے علاوہ ان کا ہے, تو ان کا مطلب یہ ہے آپ کے نزدیک. اور یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ اصلی رسالت حضور کی ہے, لا الہ الا عرش کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مطلب یہ کہ رسول اصلی ذاتی رسالت. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں وہ میرے نزدیک سب سے افضل ہیں, سب سے محبوب ہیں میرے, اور اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو پھر میں آسمان و زمین کو ہی نہ پیدا کرتا, اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو آسمان و زمین کو ہی نہ پیدا کرتا. لولا کلما خلقت الافلاک, یہ خاص حدیث کے یہ جو ورڈ ہیں اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث کے ورڈ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس کے مضمون میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بات کا مطلب صحیح ہے سب کے نزدیک. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں, ذہن میں رکھنا. جب آپ یہ حدیث سنائیں گے تو بعض ایسے لوگ جن کو حدیث وغیرہ کے بارے میں تھوڑا سا معلومات رہتی ہے, کتابیں پڑھ پڑھ کے, بولے فوراً چمک گئے, یہ کہاں ہے, اس کی صنعت کیسی ہے, کیا ہے, معلوم ہے نہیں, بیچاروں کے پیٹ میں کچھ زیادہ ہوتا نہیں, مگر ایسے چلا دیتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں ان میں اختلاف ہے کہ یہی الفاظ حضور نے بتایا, اللہ پاک نے استعمال فرمایا یا کوئی اور استعمال فرمایا, لیکن علماء نے فرمایا کہ اس کا جو مضمون ہے جس کے اندر یہ بات ہے کہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی اس میں سب سے زیادہ نشانہ تھی اور اس کی وجہ سے یہ آسمان و زمین کے نظام کو قائم کیا گیا, یہ مضمون بہت سی نصوص سے, آیتوں سے, حدیثوں سے, واقعات سے ثابت ہے, مضمون اس کا بالکل صادق ہے. جیسے اصحابی کنجم والی حدیث کا قصہ ہے ویسے ہی ہے, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جن کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اس میں اختلاف ہے کہ حضور نے یہی الفاظ استعمال کیے یا کوئی اور الفاظ استعمال کیے. حدیث کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اس کا مطلب سمجھنا ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہوتی, جو حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوتا صحیح اس کو پتا چلتا ہو. اس کا جو مضمون ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو معیار حق بتایا, سب کو صحیح راستے پر بتایا, سب کو روشنی کا مینارہ بتایا, سمجھ میں آ رہا نہیں, وہ مضمون میں کسی کا اختلاف نہیں ہے صاحب امت میں سے. یہ الفاظ حدیث کیسے ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے, مضمون میں نہیں ہے کوئی اختلاف, مضمون ساروں کے نزدیک متفق علیہ ہے. الصحابۃ کلہم عدول, سارے صحابہ عدول ہیں. اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, جو ان سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے, جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے, ان سے دشمنی یا مخالفت میری ہی مخالفت کنسیڈر کی جائے گی اور میرے سے بغض سمجھا جائے گا. پورے صحابہ, اس لیے ہمارے پاس صحابہ کا بڑا مقام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں اس طریقے سے اپنے بچپن کے دور کو گزارتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ بڑے ہوتے ہیں, کھیل کود کی طرف آپ کا میلان نہیں, بےہودہ گوئی آپ کی طبیعت میں نہیں تھی, آواز لگانا, زور سے پکارنا یہ آپ کی طبیعت میں نہیں تھا, غصے میں, کھیل میں, کسی شکل کے اندر کبھی کوئی بے حیائی کا کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہی نہیں, آپ کی سیرت کی خصوصیات میں سے کوئی بات ایسی بے حیائی کی آپ کی زبان مبارک سے نکلی نہیں بچپن میں بھی, اور ہم کھیل کود وغیرہ میں زیادہ حصہ نہیں لیتے تھے. جب جوان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ان کی زندگی کا انداز ہی الگ تھا بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو جوانی میں بہت سے لوگوں نوجوانوں کو بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ جوانی میں کیا آپ کی ایکٹیویٹیز تھی, کیا کرتے تھے آپ, کیونکہ وہی تو 40 سال میں آئی نا آپ کے پاس, 40 سال کی عمر میں وہی آئی, مگر یہ بیچ درمیان میں کیا کرتے تھے آپ, بزنس بھی آپ نے کیا, تجارت بھی آپ نے کی, لیکن زندگی کے معاملات ہوتے ہیں کیا تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی پہلی مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس کا ذکر فرمایا تو حضرت خدیجہ نے اس کے جواب میں جو بات فرمائی وہ آپ کی زندگی کی ایکٹیویٹیز کو بتانے والی چیز ہے کہ جنرل آپ کے کیا معاملات تھے, کیا کرتے رہتے تھے آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا جانے لگے 6 مہینے پہلے سے وہاں جانے لگے تھے آپ, حبب الیہ الخلا, جب آسمان کی طرف سے وہی آنا طے ہوا تو ایک تو آپ کو سچے خوابوں کے ذریعے سے سلسلہ شروع کیا گیا کہ رات میں خواب دیکھنا, دن میں اس کو پورا دیکھنا, رات میں خواب سے عالم مثال سے مناسبت, کیونکہ عالم مثال ہے, عالم آخرت ہے, جوڑ پیدا ہونے کا ہے, اس سے سچے خواب دیکھتے تھے مبشرات. پھر آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی, سب دنیا سے کٹ کے آپ پہاڑ پہ جا کے بیٹھنے لگے, کیونکہ یکسوئی جتنی زیادہ ہوتی ہے روحانیت میں اتنی زیادہ ملے اعلیٰ سے مناسبت اس کی ہوتی ہے, توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف, دھیان پورا اللہ کی طرف, دنیا کی مشغولیت جتنی کم ہوگی, جتنی یکسوئی ہوگی اتنا زیادہ وہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے تربیت کے حصے میں یہ شامل ہے, جس کی روحانی تربیت ہونا ہے, جس کا نفس تزکیہ پانا ہے, بغیر یکسوئی پیدا کیے کہ اس کا یہ کام ہوتا نہیں, بولتے رہو. مفتی زین العابدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھوپال کے اجتماع میں پرانوں میں بیان کرتے ہوئے بول رہے تھے کہ ہم تبلیغ والے لوگوں کی فکر میں پھرتے کرتے رہتے ہیں, ادھر سے ادھر خواص پہ, عوام میں تقاضوں پہ چلتے رہتے ہیں. ایک جملہ انہوں نے بڑا عجیب کہا تھا, انہوں نے کہا کہ تمہاری اپنی ذاتی ترقی کی بنیاد تمہاری یکسوئی پر ہے, کہ تمہارے اندر کتنی یکسوئی پیدا ہو رہی ہے اتنی تمہاری ترقی ہے, ورنہ نہیں. رخ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جانے کا اور علائق, دنیا کے علائق سے کٹنے کا, دنیا میں آدمی ہو لیکن اس کا قلبی معاملہ, دلی معاملہ دنیا کے ساتھ نہ ہو. دولت ہے, جاہ ہے, بڑاپن ہے, عہدے ہیں, تعلقات ہیں, مزے ہیں, لطف ہے, ان چیزوں سے جتنا کٹا ہوا رہے گا دل اتنا ادھر متوجہ رہے گا. اب ویسے پہلے زمانے میں 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ایسا کون سا ہوش آش تھا, ایسی کون سی گڑبڑ تھی, ایسی کون سی فیکٹریاں تھیں, ایسے کیسے شور تھے, ہر لیتے الگ 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 مکانات تھے, مگر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرما کر پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رہنا شروع فرمایا جبل نور پہ, اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں توشہ آپ کو پہنچایا کرتی تھی, کچھ آپ لے جایا کرتے تھے اور کبھی آپ پہنچا دیا کرتی تھی, وہاں بیٹھ کے آپ تحنث فرماتے تھے, اس کو تحنث کہتے ہیں کہ آپ اس وقت کیا کرتے تھے, خاص عبادت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے سے پہلے کرتے تھے اس کو محدثین کی اصطلاح میں تحنث کہتے ہیں, تاحا نون اور سا تحنث. اذان کتنے بجے ہے بتا دینا مجھے, کتنے بجے ہیں؟ 7:30 پر ہے. آپ وہاں پہ تحنث فرما رہے تھے, وہاں 6 مہینے کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سب سے پہلے وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق والی, 5 آیتیں پہلی جو ہے نا وہ نازل ہوئی, اور نازل ہونے کی پوری کیفیت حدیثوں میں موجود ہے, بخاری شریف میں بہت تفصیل سے کہ وہ 5 آیتیں جس وقت نازل ہوئی تو کیا کیفیت تھی, جبریل علیہ السلام نے کیسے کہا پڑھو, حضور نے فرمایا ما انا بقاری, میں تو قرات کرنے والا پڑھنے والا ہوں نہیں, میں کیسے پڑھوں, میں نے تو کسی کے سامنے زان و ادب طے ہی نہیں کیا, میں نے کہیں الفبا لکھنا ہی نہیں, نہ پڑھنا سیکھنا نہ لکھنا سیکھا, کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں, میں کہاں سے پڑھوں. جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنا سینہ جو ہے نا وہ بھینچ لیا, 3 مرتبہ آپ کو اتنے زور سے بھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طاقت تھی, بلغ من الجہد, جتنی طاقت تھی وہ خرچ کروا دی, اتنا پریس دب دبوچا. پھر فرمایا اقرا پڑھو, تو پھر پڑھنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ قرآن پاک کا جو بوجھ تھا آپ پر وہ اتنا زیادہ تھا کہ طبیعت آپ کی خراب ہو گئی, قرآن پاک کے اندر ایک روحانی بوجھ ہے، ایک فزیکلی بوجھ بھی ہے. جب وہ نازل ہوتا تھا تو اونٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا فزیکلی بوجھ کو. اللہ کے کلام میں اتنی عظمت ہے، اتنا بھاری پن ہے. قرآن پاک میں ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر پہاڑ پر ہم اس کو اتار دیتے اس قرآن پاک کو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ہو جاتا. یہ قلب محمدی کا حوصلہ تھا، وہ ظرف تھا جو برداشت کر سکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ظاہری بھی تھا اور روحانی بوجھ تو روحانی تھا. پھر آپ نبی بنا دیے گئے، اس کا بوجھ الگ، ایک ذمہ داری دے دی گئی آپ کو. تو آپ آئے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ کو بخار آ گیا اور جاڑے سے آپ کانپنے لگے. گھر آئے، فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. کمبل اڑا دی گئی آپ کو، تھوڑی گرمی پہنچی. تو پورا قصہ آپ نے اپنی اہلیہ سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرما دیا، میرے ساتھ ایسا 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 ہوا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بچ نہیں سکوں گا. تب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ لا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ کو ناکام نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدومہ وتقضی الضیفہ وتعین علی نوائب الحق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ فرمایا کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، آپ بے فکر رہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کی اپنی مصروفیت تو دیکھو، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میں جوڑ رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے دکھ سکھ میں کام آنا، ان کی خوشی اور غم میں کام آنا، ان کی فکر رکھنا، یہ کوئی معمولی چیز ہوتی ہے؟ ذرا ذرا سا پنگا ہو جاتا ہے اور زندگی بھر کے واسطے ایک دوسرے سے منہ بند کر لیتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، صلہ رحمی آسان کام نہیں ہوتا، بہت محنت کا کام ہے. اور حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مکے کے ذمہ دار ہیں نا، مہاجر مکی، پھر پاکستان آ گئے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی کے پاس اس کے رشتہ داروں کی فہرست ہی نہیں ہے، وہ کیا صلہ رحمی کرے گا؟ آج ہمارا پرابلم ہے یہ، اپنے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کہاں ہیں، کون کون ہے، کس حالت میں ہے. نسب ہی نہیں معلوم تو سحری کہاں سے معلوم لے گا. دو قسم کے رشتہ دار ہوتے اپنے، ایک خونی رشتے کے ہوتے اور دوسرے سسرالی رشتے کے ہوتے. ان کو نسبی کہتے ہیں، ان کو سحری کہتے ہیں، دونوں کے حقوق ہوتے ہیں. اب نسبی رشتوں کے اندر جو ہے نا، باپ کی طرف کے پورے، ماں کی طرف کے پورے اوپر کی لین میں، پھر ان سے جو برانچس نکلے ہوئے ہیں، پھر اپنے بھائی بہن کے اندر ان سے جو برانچس نکلے ہوئے ہیں، اور ادھر سحری دامادی کے رشتے میں، سسرالی کے رشتے میں، ان رشتہ داروں کا لحاظ پورا، چونکہ وہ بھی باپ کی طرح ہو جاتا ہے بچے دینے کے بعد، وہ بھی ماں کی طرح ہو جاتی ہے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد. ساس اور خوشدامن اور خسر، یہ بھی ماں باپ کے حکم میں آ جاتے ہیں. جب باپ شوہر کے لیے بیوی کے ماں باپ ماں باپ کے حکم میں آ جاتے ہیں، تو بیوی کے لیے شوہر کے ماں باپ ماں باپ کے حکم میں نہیں آئیں گے، بدرجہ والا آ جائیں گے. اب ان کو چائے بنا کے دینے پریشانی ہو رہی، کھانا کھلانے پریشانی ہو رہی، خدمت کرنے پریشانی ہو رہی، ساتھ رہنے مصیبت آ رہی. نہیں، ہم تو ان کے ساتھ، یہ بڈھوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری زندگی ڈسٹرب ہو رہی. بڈھوں کے ساتھ ڈسٹرب نہیں ہوا کرتی زندگی، برکت رہتی ہے، روحانیت ہے. وانتم ترزقون بضعفائکم، تمہاری روزیوں کا سامان ہے، تمہارا سورسز آف انکم ہے، تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، حدیث شریف ہے یہ. تو ہر آدمی کے پاس میں، بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے رشتہ داروں کی فہرست ہونا ہے، پھر اس کے بعد خیر خبر رکھنے میں مدد ملتی ہے، کون کس حالت میں ہے. ہم تو مزے میں امریکہ کو آگے، ٹرانسپورٹیشن کی پریشانی نہیں ہے، کھانے کی پینے کی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہضم کھا رہے پی رہے مست ہیں، وہ بےچارے بھوک مری میں ہیں. वो मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, वो लाइट की बिल नहीं दे पा रहे हैं, वो दवा नहीं खरीद पा रहे हैं, ये कोई तरीका है जिंदगी गुजारने का? ये नहीं होता जिंदगी का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत यह बयान फरमाई गई, और ये वही आने से पहले के हालात हैं, आप अंदाजा फरमाइए। अभी वही का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले के आपकी सीरत ये तसिल रहमा, आप तो सिले रहमी फरमाते हैं। वतहमिल कल्ला, आप बोझ उठाते हैं, इंसानों का बोझ उठाते हैं आप। इंसानों के बोझ उठाने में दो बातें कही जाती हैं, एक मफहूम जो उसका है, लोगों के ऊपर जो बोझ होते हैं मुख्तलिफ किस्म के बर्डन होते हैं उसको अपने सर पे ले लेना, और बोझ उठाने से मुराद फिजिकली बोझ उठाना भी है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास आदत ये लिखी हुई है सीरत में कि कोई बूढ़ा बड़ा आदमी या औरत सामान ले जा रही होती और वजन होता तो वो आप खुद उठा लेते और उसके घर तक पहुंचा के आते थे, ऐसे अखलाक थे आपके, सामान पहुंचा दे के आना। अब हमारे पास ये जब तक कुली ना हो जब तक ये काम नहीं होता, कुली होना है इसके वास्ते, वो भी स्टेशन पे जाके, ऐसा नहीं है, खिदमत है असल, और बड़े आदमियों की खिदमत, बूढ़ों की खिदमत, उसको भी शामिल है, इसको भी शामिल है। किसी का कर्जा अपने जिम्मे लेना, ये भी तहमीलुल कल्ला में आता है, बर्डन उठा लिया उसका। किसी का जुर्माना अपने हाथ ने जिम्मे ले लिया, बर्डन उठा लिया। किसी की बिल अपने जिम्मे ले लिया, बर्डन उठा लिया। तहमीलुल कल्ला का यह मफहूम भी है भाई, ये मस्जिद की जिम्मेदारियां हैं, कौन इस बर्डन को उठाएगा? बोलते ना, किसी ने मस्जिद की बिल, लाइट की बिल की जिम्मेदारी ले ली, किसी ने गैस की जिम्मेदारी ले ली, किसी ने कारपेट की जिम्मेदारी ले ली, किसी ने सैलरी की जिम्मेदारी ले ली, कलर की जिम्मेदारी ले ली, फर्श की जिम्मेदारी, कुछ भी ले ली, तहमीलुल कल में आता है। और यह सिर्फ मस्जिद का ही मामला नहीं है, इंसानों का मामला है असल। वतुक्सिबुल मादूमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत शरीफ यह थी कि आप मादूम को कमा कर देते थे। मादूम उसको कहते हैं जिसके पास, जिसका कोई सहारा नहीं है। आप दुनिया में शायद ही ऐसा कोई आदमी पाएंगे जिसका मकसद जॉब करने से अपने लिए पैसे बनाना ना हो, बल्कि जिस जरूरतमंद के पास पैसे नहीं है उसको पैसे देने के लिए जॉब करना हो, तुक्सिबुल मादूम उसको कहते हैं। अपने लिए खाना नहीं है, अपने लिए जरूरत नहीं है, मेरे पास जो बकरियां हैं वो मेरे को बस, आ रही बात समझ? मेरे पास जो बकरियां हैं वो बकरियां मुझे बस हैं, उनसे काम चल जा रहा है मेरा। लेकिन यार फला 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 के पास कुछ भी नहीं है, चलो कुछ मजदूरी मेहनत करके कुछ पैसे कमा के उसको दे देते हैं, इसको कहते हैं तुक्सिबुल मादूम। इन्नका लतसिलुर रहमा वतहमिलुल कल्ला वतुक्सिबुल मादूमा वतुक्रि ज़ैफा, मेहमान नवाजी फरमाते हैं आप, मेहमानों को खाना खिलाते हैं, मेहमानों को ठहराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। इस्लाम अपनी बुनियादी फितरत के एतबार से लोगों पर खर्च करने से शुरू होता है, लोगों से वसूल करने से शुरू नहीं होता। सेल्फिशपना जो है ना, ये इस्लाम की अलिफ के खिलाफ है। मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, नहीं तुझे कुछ दे दूं, यहां से इस्लाम शुरू होता है। हमारा मिजाज इस्लामी होने का है, और अरब तो वैसे ही फैयाज होते हैं, उनकी 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 फितरत में गुट्टी में पड़ा हुआ है। सरकार तो फिर सरकार है। तीन दिन तक जो है ना मेहमान से पूछना तक ऐब शुमार होता था कि आप कैसे आए, आपको क्या काम है। अरे भाई अभी आया है, उसको खाने दो, पीने दो, थोड़ा आराम करने दो। तो तीन दिन के बाद तीसरे दिन उससे पूछा जाता था कि कैसे तशरीफ आवरी हुई। पहले दूसरे दिन तो सवाल नहीं करते थे उससे, अब तो हम दरवाजे में इसे पूछते, आप कौन है, इसे मिलना है आपको, कहीं को आए आप, यहां कहीं को आए। तबलीग वाले दरवाजे पे चले गए तो बुरा मान जा रहे हैं, कौन है आप, कहीं को आए, बगैर इजाजत के कैसा है, बगैर अपॉइंटमेंट के कैसा है। इस्लामी अखलाक है ये इस्लामी अखलाक, हुजूर के अखलाक नहीं होते। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के घर पे गया है, आप उसे पूछे आप कौन है, आप कहीं को आए, बगैर बोले कैसा आया, बगैर अपॉइंटमेंट के कैसा आ गए, इंसानियत भी नहीं है ये तो। इस्लामी अखलाक तो बहुत दूर की बात है। तुकरीज दैफ, अरे भाई पहले उसको बुलाओ घर में, एक मुसलमान का चेहरा है, सलाम कर रहा है, बुलाओ उसको, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, उसके बाद मोहब्बत से बोलो कैसे, क्या क्या फरमाना चाह रहे हैं आप। اور اگر کوئی بالکل اجنبی مسافر ہے تو مہمان نوازی. حالات کے اعتبار سے اگر کوئی خطرے کی گھنٹی ہے تو احتیاط کا بھی پہلو اپنی جگہ ہے. پتہ نہیں کون ہے کیا ہے کیا کر کے جانے والا ہے نہیں معلوم, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک جنرل بات ہوتی ہے, ایک مسلمان ہے, سمجھ میں آ رہی بات کہ اجنبی ہے, مسافر ہے, پردیسی ہے, آیا ہوا ہے, مہمان نوازی آپ فرماتے تھے. اور فیاضی وتعین علی نوائب الحق, اور حق کے مصیبتوں میں آفتوں میں آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. حق کی مصیبتوں کی تفصیل ہے, اس کا موقع نہیں ہے. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جو آدمی کسی آفات سماوی یا عرضی میں کسی وجہ سے گر گیا ہے اور پریشان ہے, تو پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور مدد فرما دیتے تھے کہ اس مخمصے سے, اس پریشانی سے یہ مسلمان نکل جائے کسی طرح سے. یہ آدمی نہیں, مسلمان نہیں, یہ آدمی نکل جائے. انسانیت, مسلمان کی بھی بات نہیں تھی وہاں, تو یہ آدمی نکل جائے. تو آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھیے آپ کیا ہے. تکسب المعدوم, تقری الضعیف, تحمل الکل, تصل الرحم, تعین علی نوائب الحق. بخاری شریف کی روایت ہے, دوسرے صفحے پہ یہ. وحی آنے سے پہلے کا کردار, وحی آنے سے پہلے کے کیریکٹر, وحی آنے سے پہلے کا اندرون حضور کا, یہ میں بتا رہا تھا نا, ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے سیرت, ایک ہوتا ہے باہر کا اپیرینس اور ایک ہوتا ہے اندر کا مزاج, اندر کی کیفیت. اندر آپ کا ایسا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے ہم میرے دوستو امتی ہیں اور جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں اور آئیڈیل ہیں اور جن کی غلامی ہمیں کرنی ہے, آپ نے جو تعلیم ہمارے سامنے رکھی, آپ نے جو پاکیزہ زندگی ہمارے سامنے رکھی, آپ نے جو اخلاق ہمارے سامنے رکھے, آپ نے جو صفات ہمارے سامنے رکھی, بس اسی کو ابزرو کرنا ہے, اپنے اندر جذب کر لینا ہے, اور پوری دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی, کوئی دوست رہے یا دشمن رہے, کوئی کٹے یا جڑے, کوئی چاہے یا نفرت کرے, کوئی عزت دے یا نہ دے, کامیابی ہماری اس میں ہے. اگر ایسا نہیں ہوا, ہم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں, بچ سکتے ہم خدا کی پکڑ سے کچھ بھی کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد میں طے کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگی سے ہٹ کر کسی بھی ایکشن کو, کسی طرح کے بھی بیہیویئر کو, کسی طرح کے بھی ایٹیٹیوڈ کو, کسی طرح کے بھی عمل کو, کسی طرح کے بھی حرکت و سکون کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقبولیت حاصل نہیں ہوگی. اور جو چیز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے, جو مردود ہوتی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. ہمارا ہر عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا وہ جہنم کی طرف ہمیں لے جائے گا, کیونکہ وہ عمل جہنم میں کا ہے تو آدمی کو بھی اس کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, آٹومیٹکلی ہم بھی جہنم میں چلے جائیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پہلو میں سے یہ بہت ہی نمایاں پہلو ہے کہ اتنے اہتمام اور عظمت کے ساتھ اور شان کے ساتھ اور بلندیوں کے ساتھ اور کرامتوں کے ساتھ اور ارحاسات کے ساتھ, ارحاسات کا یہ معاملہ ہے, تو وہی آنے کے بعد جو معجزات کا سلسلہ شروع ہوا اور جسے پھر آپ کی شان اللہ پاک نے بتائی, پھر اپنی غیبی تائید بتائی, پھر اپنے معجزات عطا فرمائے, پھر اپنا علم عطا فرمایا اولین اور آخرین کا, پھر آپ نے زندگی کے سارے شعبوں میں انسانوں کی جو رہبری فرمائی اور اسے زندگی کے اندر جو انقلاب عظیم آپ نے برپا فرما دیا, انسانیت کے اندر جو تبدیلی لے آیا آپ مختصر سے عرصے کے اندر, وہ تو ایک دوسری کائنات ہے, وہ ایک پوری دوسری دنیا شروع ہو جاتی ہے وہاں سے. اس وجہ سے کیا ہے, اس ابتدا سے ہی اندازہ کر لیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک کیا چاہ رہے ہیں, ان کا منشا کیا ہے, ان کا پلان کیا ہے, ان کا منصوبہ کیا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے تحت میں ہر امتی کی ذمہ داری, چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو, رشیا میں رہتا ہو, چائنا میں رہتا ہو, انڈو پاک میں رہتا ہو, ہند کا ہو, سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو, کراچی کا ہو, حیدرآباد کا ہو, کہیں کا ہو, کسی جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, کسی علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, کسی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, ہم سب ایک ہیں. انما المؤمنون اخوة, سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں, چاہے کہیں کے ہوں, کسی زبان کے بولنے والے ہوں, کسی علاقے کے رہنے والے ہوں, اور وہ بھائی بھائی رہیں گے, اور وہ سب کے سب حضور کے امتی ہے, حضور کے غلام ہوں گے, کہیں بھی رہیں اور کسی بھی حالت میں ہوں, بڑے پیسے والے ہو گئے تو کچھ بدلنے والے نہیں, अपने छोटे छोटे गरीब मुल्कों से अमीर मुल्क में आ जाने से हमारे अंदर कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। अगर आ गई तो हमसे ज्यादा नुकसान किसी और ने नहीं उठाया। अगर हमने जगह के बदलने की वजह से, पोजीशन के बदलने की वजह से, हालत के बदलने की वजह से हमारे अंदर या हमारी नस्लों के अंदर तब्दीली आ गई, सोच बदल गई, लिविंग स्टाइल बदल गया, तर्ज जिंदगी बदल गया, हमसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला और कोई नहीं होगा। قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه, आप बता दीजिए कि नुकसान पहुंचाने और नुकसान उठाने वाले तो वो हैं जिन्होंने अपना और अपने बीवी बच्चों का नुकसान कयामत के दिन कर लिया। الا ذلك هو الخسران المبين, सुन लो कि ये है सबसे बड़ा खसारा। لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل, ऊपर भी आग और नीचे भी आग। ذلك يخوف الله به عباده, ये वो चीज है कि डराते हैं अल्लाह पाक अपने बंदों को। या इबादी फत्तकून, ऐ मेरे बंदो डर जाओ। अब ये कि कैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सीरत और आपकी आपके अखलाक और आपके किरदार और आपकी सुन्नतें, आपके तर्ज जिंदगी को हमें अपने हर हर शोबे में लाना है, उसकी फिक्र करना पड़ेगा। ये हमारे साथ बड़ी ट्रेजडी हुई है कि इतने हुजूर हमारे चहेते होने के बावजूद हमारी जिंदगियां आदत के एतबार से उससे खाली रही हैं। हमें बचपन से ऐसी कोई अहमियत उसकी नहीं सुझाई गई, समझाई गई कि हर हर चीज में इंफेसाइज करके बता के हुजूर वाले तरीके पर हमको उसकी उसका हाबी हमको बना दिया जाता, हमारी हमको उसकी आदत में डाल दिया जाता। अरे हुजूर तो ऐसा रहते थे, हुजूर तो ऐसा करते थे, हुजूर तो ऐसा बोलते थे, हुजूर तो ऐसा खाते थे, हुजूर तो ऐसा पीते थे, हुजूर तो ऐसा पहनते थे, हुजूर तो ऐसा रहते थे, हुजूर तो ऐसा बोलते थे। ये आदत जो हमें करानी चाहिए थी बचपन से, नहीं कराया, एक इन्वायरमेंट ही नहीं रहा उसका। वो मुसीबत है इस वक्त मेरी और आपकी। हम हुजूर को नहीं चाहते वैसी बात नहीं है, हमारा हुजूर पर ईमान गड़बड़ है वैसी बात नहीं है, हम हुजूर की तालीमात में कोई नक्स देखते हैं वैसी बात नहीं है, आदतें हमारी गलत। हम इजी लेके अपने आप को हमने दूसरी जिंदगी में, दुश्मनों की जिंदगी में डाल लिया अपने। अब उस दुश्मनों वाली तर्ज जिंदगी से सही जिंदगी पर आना इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी चीजों की आदत आसान नहीं होती छोड़ना। जब हम पान खाते हैं सब हालत खराब हो गई, मुंह की नको खाओ बोले तो छुटरा नहीं पान। सिगरेट पीने वाले से सिगरेट नहीं छूटती, चाय पीने वाले से चाय नहीं छूटती। तो ये तो जिंदगी है पूरी। ये 70 बरस का जो है ना राम, कब निकलना है? मेहनत चाहिए उसके लिए, मुजाहिदा चाहिए, माहौल चाहिए। इसके लिए खुरूज फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में निकलना। इसके लिए बुजुर्गों की सोहबत में रहना, खानकाहों में जाना, औलिया अल्लाह की सोहबत में रहना, हिम्मत वालों के साथ अपना वक्त लगाना ताकि उनकी हिम्मत से अपने अंदर हिम्मत पैदा हो। उसके लिए अपनी आदत बदलना, बदलने के मौके सामने आना और आदत बतकल्लुफ बदलने के अमलन मौके पेश आते रहना। जाहिर है कि वो तो एक माहौल में होता है। वो चीज चाहिए मुझे और आपको, और मुझे और आपको नहीं, इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा को और हमारी जनरेशन को भी, हमारी औलादों को। तो फिर जिस चीज को हम अपने अकीदे में हक समझते हैं, उस चीज को हम अपने अमल में भी हक जाहिर करेंगे। जिस चीज को हम अपने अकीदे में सही समझ रहे हैं, हुजूर हुजूर की तालीमात, हुजूर की सीरत को, हमारे अमल से भी उसका हक होना जाहिर होगा। और वो हक असल में असली हक होगा जो खारिजी वजूद के एतबार से हक का जहूर होगा, वरना थिंक के एतबार से, लफ्ज के एतबार से है, प्रैक्टिस के एतबार से नहीं है। और दीन का जो वजूद खारिजी है, बेरूनी वजूद है, जो उसका जाहिरी वजूद होता है, वो इंसान का अमल होता है। और जब वो आएगा तो हक जाहिर होगा, और जब वो जाहिर होगा तो बातिल जब खत्म होगा। बल नक्ज़िफ़ु बिलहक़्क़ अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़ैदा हुवा ज़ाहिर, हम हक को लेकर बातिल को मारते हैं और बातिल का दिमाग निकाल देते हैं। और बातिल दिमाग के रास्ते से आता है, इस वास्ते अल्लाह ताला ने बातिल का भेजा फोड़ा है, भेजा फोड़ने का ऐलान किया कि उसका भेजा फोड़ देता हूं। क्योंकि वो दिल के रास्ते से आता नहीं, वो दिमाग के रास्ते से, थॉट के रास्ते से आता है, थिंक के रास्ते से आता है। आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक के रास्ते से आता है। मैपन, 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 वो दिमाग ही है और क्या, सुझाई देना, सोचना, अपना इल्म नफ्सी खत्म होकर इल्म नबवी आ जाना। इसके लिए मेरे दोस्तों मेहनत की जरूरत होती है। तो सीरत के इस मुबारक मौके पर जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत के पहलुओं पर हम मुज़ाकरा कर रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, उसमें यह बात भी काबिल गौर है कि उस सीरत मुबारका पर अपने आप को ढालने के लिए जो रास्ते, शक्लें, तदबीरें हैं, उनको भी सोचना और उनको बरोकार लाने के लिए क्या हम कर सकते हैं जानी माली कुर्बानी। माल लगता है तो माल लगाना, वक्त लगता है तो वक्त लगाना, खुद अपने आप को लगाना पड़ता है तो अपने आप को लगाना, हर एतबार से घर में भी, बाहर भी, मस्जिद में भी, बाजार में भी, और मुसलमानों में भी, गैरों के अंदर भी, क्योंकि कोई भी नजात नहीं पाएगा चाहे कोई पूरी हफ्ता तकलीम का बादशाह हो जाए, वो इतना ही बड़ा कारोबारी हो जाए, कितना ही पैसे वाला कामयाब होने वाला नहीं, नाकाम इंसान होगा। कामयाबी उसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर डिपेंड है। आखिरत, अल्लाह पर ईमान लाना और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम कर लेना और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक उठाना, कोई हो कसे बाशर, तो उस पर रहम खाने का तकाजा यही है, मखलूक की खिदमत का तकाजा है कि उसको सही रास्ते से वाकिफ करा देना, और उस रास्ते से वाकिफ हम लोग हैं। हमें रास्ते का पता है और दूसरों को नहीं पता है। जिनके पास सही तालीम महफूज है उनको सही मंजिल मालूम है, उनको सही रास्ते का पता है, जिनके पास सही तालीम महफूज नहीं है उनको रास्ता मालूम नहीं। तो दूसरों को बताने की भी जिम्मेदारी है, तो दूसरों को बताने की जिम्मेदारी का फरीदा आदमी कब अदा कर सकता है, जब खुद उसके पास हिम्मत भी हो, खुद कर भी सके। और एक बात और बता दूं मैं आपको, दूसरों को बताने की जिम्मेदारी पे आदमी जब आ सकता है जब वो दूसरों को देने की नीयत करे, दूसरों से लेने की नीयत पे न रहे। मुसलमान का इस जमा अमरीका में मुसलमान का असली काम क्या है, उनसे कुछ लेना नहीं है, उनको कुछ देना है। डॉलर कमाना लेने का नाम नहीं है। अखलाक है, आदत है, सीरत है, मजहब है, अकीदा है, इज्तिमाईयत है, अकदार है इंसानियत के, वो कहां है वहां पे, बस वो देने की जरूरत है। अब हम इतने मरूब हैं कि हम ही लेते जा रहे हैं, हम लेने वाले बन गए उनके इन सब चीजों के अंदर। भाई हमें देने वाला जहन बनने का है, हमको मुतासिर करना है, मुतासिर होना नहीं है। हम मुतासिर हो जा रहे हैं, मुतासिर होकर अपनी जिंदगी को ही डगर को बदल दे रहे हैं, तो खाक लोगों को रहबरी करेंगे, बताएंगे हम दूसरों को और अपनी नस्लों को महफूज कर सकेंगे। अपने आप को और अपनी नस्लों को महफूज करके दूसरों तक फायदा पहुंचाने का अमल तो जब हो सकता है जब हम अपनी बात पर पहले अपनी बसीरत पैदा करें, यकीन पैदा करें, फिर उसके मुताबिक उस पर जम जाएं और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न हो, तब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हयात एक उखरवी और हयात एक दूसरी नशात सानिया वाली जो इस दुनियावी जिंदगी में भी अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बनाई है वो नसीब होगी। अल्लाह ताला शान हो मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين